باب اسم من ظلم شیئا من الارض، اسم گناہ، من ظلم جو کوئی ظلم کرے، چھین لے، شیئا کچھ، من الارض زمین میں سے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی زمین کا کوئی حصہ چھین لیتا ہے، ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، یا قبضہ گروپ کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی طلحة بن عبد اللہ ان عبد الرحمن بن عامر بن سہل اخبراہ ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، من ظلم من الارض شیئا، جس نے زمین میں سے کسی کا کوئی حق چھینا، ظلم ہوتا نا کسی کا حق مار لینا، طوقہ من سبع اردینا، طوقہ اسے توق پہنایا جائے گا، من سبع اردینا سات زمینوں کا، یعنی ایک زمین کا جتنا وزن ہے، ذرا سوچیں، ایک چھت کا وزن نہیں ہم اٹھا سکتے، چند پتھر نہیں ہم اٹھا سکتے، سات زمینوں کے بوجھ جتنا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے بوجھ کو کنڈینس کر دے اور وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کے کسی زمین کے حصے پر، حتیٰ کہ وہ حصہ صرف کہتے ہیں کہ ایک بالشت بھی ہو، تو بھی اتنی شدید سزا ہے۔ اگر اس بات کو ہمارے مسلمان سمجھ لیں تو عدالتوں میں سے بہت سے مقدمات خود بخود خارج ہو جائیں، جو بعض اوقات دوسروں کی زمین پہ اس لیے قبضہ کر لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی زمین ہونے کا پروف نہیں ہوتا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسین ان یحیی ابن ابی کثیر قال حدثنی محمد ابن ابراہیم ان ابا سلمہ تحدثه انه كانت بینه وبین اناس خصومۃ۔ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ انہ کانت بینہ وبین اناس خصومۃ، کہ ان کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا، فذکر لعائشہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جھگڑے کا ذکر کیا، فقالت له، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا، یا ابا سلمہ اجتنب الارض، اے ابو سلمہ بچنا زمین سے، یعنی زمین کو ناحق لینے سے اجتناب کرنا، فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید الشبر من الارض، جس نے ظلم سے لیا زمین کا ایک بالشت حصہ بھی، یعنی ظلم سے کسی سے چھین لیا، طوقہ من سبع اردینا، تو اسے سات زمینوں کا توق قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا عبداللہ ابن المبارک حدثنا موسی ابن عقبت عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه، جس نے زمین کا کچھ حصہ ناحق طور پر لیا، خسف به یوم القیامت الى سبع اردینا، اسے سات زمین نیچے زمین پہ دھنسا دیا جائے گا، یعنی اتنا دور زمین میں دھنسا دیا جائے گا جتنی سات زمینوں کی گہرائی ہو، دھنسنا ایسے جیسے زمین میں ڈوبنا۔ تو جو شخص ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، وہ قیامت کے دن سات زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اور وہ توق بنانا بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ وہ ان کے اندر دھنس جائے گا۔ قال الفربری قال ابو جعفر ابن ابی حاتم قال ابو عبداللہ، هذا الحدیث ليس بخراسان فی کتب ابن المبارک املاه علیہم بالبصرہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن مبارک کی کتاب میں نہیں ہے جو انہوں نے خراسان میں لکھی تھی، بلکہ یہ بصرے میں انہوں نے حدیث سنائی، یہ انہوں نے علم حدیث کی ایک چھوٹی سی بات ساتھ ایڈ کر دی۔ باب اذا اذن انسان لآخر شیئا جاز، کوئی شخص دوسرے شخص کو کسی بات کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن جبلہ کنا بالمدینہ فی بعض اہل العراق فاصابنا سنۃ، ہم مدینہ میں عراق والوں میں تھے کہ ہم پر قحط آیا، فکان ابن زبیر یرزقنا التمرۃ، تو عبداللہ بن زبیر ہمیں کھجور کھلایا کرتے تھے، فکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یمر بنا، حضرت عبداللہ بن عمر ہم پر سے گزرتے تھے، فیقول تو کہتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع فرمایا ہے، ان الاقران، دو کھجوریں اکٹھی کر کے کھانے سے، قرن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا دینا، قرین ساتھی، الا ان یستاذن الرجل منکم اخاہ، ہاں اس صورت میں جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے اس کی اجازت لے لے۔ مثلا دو لوگ ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں، کھجور ہے یا انگور ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، اب ایک ان میں سے ایک ایک دانہ کھا رہا ہے اور ایک ان میں سے دو دو کھا رہا ہے، تو یہ جو دو کھا رہا ہے یہ ایک طرح سے ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھیں اسلام کی نزاکت کو اور لطافت کو، کہ ظلم صرف زمینوں کو ہتھیانے کا نام نہیں، ظلم کسی کے ساتھ مل کر کوئی چیز کھانے میں اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ کھا جانے میں بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی وقت انسان کوئی دو چیزیں اکٹھی منہ میں نہیں ڈال سکتا، ڈال سکتا ہے اگر وہ الگ بیٹھا، اکیلا بیٹھا، اپنا کچھ کھا رہا ہے، اپنا ہی حصہ، یا اس کے الگ اپنی ہی پلیٹ میں ہے، یا اپنے ہی حصے کی چیز ہے تو دو کھائے یا تین کھائے یا ایک کھائے یا آدھا توڑ کے کھائے، اس کی مرضی. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو اوانا عن الاعمش عن ابی وائل عن ابی مسعود ان رجلا من الانصار یقال له ابو شعیب کان له غلام لحام، لحام لحم سے ہے، گوشت بنانے والا یعنی قصاب. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک انصاری جن کا نام ابو شعیب تھا، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو غلام کسائی تھا، فقال له ابو شعیب اسنا لی طعام خمسہ، میرے لیے پانچ لوگوں کا کھانا تیار کرو، یعنی پانچ لوگوں کے حصے کا گوشت ہو. لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس خمسہ، شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلاؤں جو پانچ میں سے ایک ہوں گے. خامس خمسہ یعنی پانچ میں سے، پانچویں یعنی ایک اردو محاورے میں. وہ ابصر فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کو ملاحظہ کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ پانچ لوگوں کا کھانا تیار کرو. فدعاہو، کھانا تیار ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. پانچ لوگ مسجد میں شاید بیٹھے ہوں گے یا کسی جگہ پر، تو پانچوں کو بلا لیا. فتبعہم رجل، تو ایک اور شخص پیچھے آ گیا، لم یدعا، جسے بلایا نہ گیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا قد اتبعنا، یہ شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہے. اتأذن له، کیا تم اس کو بھی اجازت دیتے ہو؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں. یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں اس بات کی احتیاط کا، ہمارے ہاں شادی کارڈ کے اوپر اگر ایک شخص کا نام ہے تو وہ اپنے ساتھ پانچ بچوں کو بھی لے کے چل پڑتا ہے. تو یہ ایک ناروا بات ہے، اگر کارڈ کے اوپر ود فیملی لکھا ہے تو غور سے پڑھ لیں، پھر تو آپ کو اجازت ہے، اور اگر نہیں لکھا تو پھر اتنے ہی جائیں جتنے کا نام لکھا ہے، اس لیے کہ اس سے میزبان کو زحمت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے، یا کوئی گھر میں ایسا مہمان آ گیا، مثلاً آپ کی ساس آ گئی ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتی کہ خود چلی جائیں اور ان کو چھوڑ جائیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں، میزبان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ اتنے مہمان بھی لے آؤں. اگر وہ اجازت دے پھر تو ہے ٹھیک، ادروائز خود بھی نہ جائے. باب قول اللہ تعالی وہو الد الخصام، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. الد. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملائکہ ان عائشة رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے، ہر چھوٹی بڑی بات میں جھگڑا ڈال دے، فساد پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کو سخت مبغوض، ناپسند، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، جس کو اچھا نہیں سمجھتے. الالد الخصم، شدید جھگڑالو انسان. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوکروں سے الجھنا، ساتھ والوں سے الجھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر حساب کتاب کرنے بیٹھ جانا، اور اپنا حق کبھی معاف نہ کرنا، لوگوں سے ہر وقت شکایت کا ہی رویہ رکھنا. باب اسم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ، گناہ اس شخص کا جو نا حق جھگڑے، نا حق سمجھ کر، یعنی کسی بات کو باطل بھی سمجھتا ہے، نا حق سمجھتا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا بھی کر رہا ہے. مثلاً اس کو پتا ہے کہ یہ قلم میرا نہیں، اور پھر بھی جھگڑا کر کے وہ قلم جو ہے اپنی طرف لیے چلے جا رہا ہے، کھینچ رہا ہے. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات اسکول میں بچے ایک دوسرے کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کچھ بچے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ بہت مسکین ہوتے ہیں، عموماً وہ دوسروں کی چیزیں چھین رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ان کی اس حرکت پر کبھی توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے کہ ہاں ہاں بہت بہادر ہے ہمارا بچہ اور بہت کانفیڈنٹ ہے، اور اگر وہ آ کے اپنا کوئی ایسا بہادری کا واقعہ سنائے تو ماں باپ اس سے منع کرنے کی بجائے اس کو مزید بک اپ کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے، اس سے غلط تربیت ہوتی ہے. اگر بچہ ناحق کسی کی کوئی چیز لے کر آئے تو چاہیے کہ اس کو ماں باپ روکیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر بات پہ آپ بچے سے جھگڑا شروع کر دیں اور اس کو بدگمانی اور شک شروع کر دیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی پینسل ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو وہ ساتھ والے سے لے کے لکھتا اور پھر بھول کے بستے میں ڈال کے گھر لے آتا اور آپ اسے کہہ رہے تم تو لازمی چور ہو. نہیں, یہ بھی ایک لد الخصام والی حرکت ہے. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ناحق جھگڑا کرنا ایسی چیز کے بارے میں جو کسی کا اپنا حق ہی نہ ہو. حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان زینب بنت ام سلمہ اخبرتہ ان امہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں, انہوں نے یہ حدیث روایت کی. کہتی ہیں کہ انہ سمع خصومتن بباب حجرتہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر کوئی جھگڑا سنا, یعنی لوگ جھگڑ رہے ہیں. فخرج الیہم, تو آپ ان کی طرف نکلے. فقال, پھر فرمایا, انما انا بشر, یعنی وہ جھگڑا کرتے کرتے پھر حضور تک جھگڑا پہنچا, تو آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے کیا فرمایا, انما انا بشر, کہ میں بھی ایک انسان ہوں. وانہ یاتین الخصم, اور میرے پاس ایک فریق آتا ہے, خصم یعنی جھگڑے کا ایک فریق, جھگڑنے والا. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا, اپنے دلائل زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا, ابلغ یعنی اپنی بات زیادہ پہنچا سکتا ہو. فاحسب, تو میں سمجھوں, انہ صدقہ, کہ یہی سچا ہے, یعنی جو زیادہ بولتا ہے وہ سچا نظر آتا ہے. فاقضى له بذلك, تو اس کی اسی بات پر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. فمن قضيت له بحق مسلم, تو جس کے حق میں میں نے فیصلہ کیا کسی دوسرے مسلمان سے حق دلوا کر, فانما هي قطعة من النار, اور اگر وہ اس کا حق نہیں تو وہ اس کے لیے کیا ہے, آگ کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی اگر کسی نے جھگڑا کر کے زیادہ باتونی ہونے کی وجہ سے دوسرے کا حق مروا لیا کسی حاکم سے, تو حاکم تو بچ جائے گا, لیکن جس نے ناحق قسم کے دلائل پیش کیے یا ناحق وکالت کی ایون, اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. وکالت کا پیشہ بذات خود نہ برا ہے نہ اچھا ہے, کسی بھی پیشے کی طرح, جیسے کوئی بھی تجارت ہے مثال کے طور. لیکن اگر کسی وکیل کو یہ علم ہے کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, یا ناحق طور پر کسی کی چیز ہتھیانا چاہتا ہے, یا غلط کام پر ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقدمے کو نہ لڑے, اس کی طرف سے قبول نہ کرے. کیونکہ اگر اس نے اپنی زبان دانی کی وجہ سے یا چرب زبانی کی وجہ سے ایک ظالم کو ظلم کرنے میں مدد دی, تو یہ خود اس کا اپنی جان پر ظلم کمانا ہوگا, جس کا قیامت کے دن اسے بدلہ دینا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے, پہلے بھی حدیث میں سنا چکی ہوں, کہ جب کوئی شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے, تو ظالم کا ساتھ دینے پر عرش الہی ہل جاتا ہے, لرز جاتا ہے, کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے. ہاں, ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ آ کے وکیل کو بتاتا ہے اور وہ وکیل اس کو سچ سمجھتا ہے, تو اس صورت میں پھر حاکم کے اوپر یا وکیل کے اوپر زد نہیں پڑتی. اسی طرح اگر کوئی جج فیصلہ کرتا ہے, جج اگر ذاتی طور پر جانتا بھی ہے کہ جو اس وقت مظلوم نظر آتا ہے وہی دراصل ظالم ہے, تو وہ ساتھ نہیں دے سکتا اپنے ذاتی علم کی بنا پر. اسے تو فیصلہ کرنا ہے کس پر, گواہیوں کی بنیاد پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں اتنی شدت اختیار کی اور اتنا اجتناب کرنے کا حکم دیا, کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, اور اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ ہمارا دل چاہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد مزید یہ بات نہ فرمائیں, خاموش ہو جائیں. تو یہاں پر بھی کتاب المظالم میں یہ حدیث اسی لیے لائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص چرب زبانی کے ذریعے کسی کا حق مار جاتا ہے, تو دراصل وہ اپنے حق میں ظلم کماتا ہے اور اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا. فرمایا, فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها, کہ اگر میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں ظاہری بیان پہ بھروسہ کر کے, تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے, آگ کا ٹکڑا ہے, چاہے تو وہ اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے, وہ دلوں کے حال نہیں جانتے تھے. وہ بھی جو مقدموں میں فیصلہ کرتے تھے وہ صرف ظاہری شہادتوں کی بنا پر کیا کرتے تھے. باب اذا خاصم فجرا, یہ منافق کی صفت ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے, بد زبانی کرے. فجرا فسق و فجور, فجور سے ہے یہ, یعنی ناحق باتیں کرے, بد زبانی, بد کلامی. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد عن شعبتہ عن سلیمان عن عبداللہ ابن مرہ عن مسروق عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا، چار باتیں جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے. او کانت فیہ خصلۃ من اربع، یا چار خصلتوں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہو. کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی ایک خصوصیت ہوگی. حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اذا حدث کذبا، چار باتیں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلفا، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. واذا عاہد غدرا، اور جب کبھی عہد کرے تو دھوکہ دے جائے، یعنی عہد وفا نہ کرے. واذا خاصما، اور جب جھگڑا کرے فجرا، تو بد زبانی پہ اتر آئے. باب قصاص المظلوم، مظلوم کا بدلہ لینا. اذا وجد مال ظالم ہی، جب وہ ظالم کا مال پائے، یعنی اگر کسی شخص نے ظلمن کسی کا مال ہتھیا لیا ہے اور ظالم مثلا مر گیا یا کہیں چلا گیا اور اس کے پاس اس شخص کا مال ہے، تو وہ مال اپنے حق کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے. وقال ابن سیرین یقاصہ، یعنی اپنا قصاص لے سکتا، بدلہ لے سکتا، اپنے حق کے برابر لے سکتا ہے. وقرأ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تم کو تکلیف دی گئی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ فقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیق، کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے. مسیق، مسکہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی چیز کو، بہت زیادہ روکنے والے، یعنی ہماری ضروریات کے مطابق ہم پر مال خرچ نہیں کرتا. فہل علیہ حرج، کیا مجھ پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے؟ ان اطعم من الذی له عیالنا، کہ میں اس میں سے اپنے بچوں کو کچھ کھلاؤں، یعنی اس کے مال میں سے اسے بتائے بغیر اپنے بچوں پہ کچھ خرچ کر دوں. فقال لا حرج علیکی، آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ان تطعمیہم بالمعروف، کہ تم انہیں دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق انہیں کھلا سکتی ہو. اب معروف کیا ہے؟ حیثیت کے مطابق. مثلا اگر ایک مالدار شخص ہے تو اس کی بیوی اگر اس کے مال میں سے گھر کی ضروریات یا بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہے تو دراصل وہ کیا ہے، اسی سٹینڈرڈ کے مطابق جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق لے سکتی ہے. اور ایک غریب شخص کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے، جو اس کے مطابق. یہ نہیں کہ اگر ایک غریب شخص ہے تو اس کا سارا مال وہ اٹھا کے صرف انہی ضروریات پر لگا دے کہ نہیں ہمیں تو اپنا حق چاہیے. بالمعروف کی شرط یا قید جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ دے، ان کی جائز بنیادی ضروریات پر خرچ کرے. اگر کوئی شوہر نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا اور بیوی اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے نکالتی ہے تو کتنا نکالے؟ صرف اتنا جتنا معروف کے مطابق ہو. حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث قال حدثنی یزید عن ابی الخیر عن عقبت ابن عامر قال قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم لا یقروننا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں ایک ایسی جگہ پر بھیجتے ہیں کہ جو ہماری ضیافت تک نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے. لا یقروننا، قراء پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ضیافت مہمانی کو کہتے ہیں. فلا ترا فیہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقال لنا، تو آپ نے فرمایا ان نزل تم بقومن، جب تم کچھ لوگوں کے پاس جا کر اترو، اترو کا مطلب ہے جا کر رہو بطور مہمان. فعمر لکم، تو حکم دیا جائے تمہارے لیے، یعنی میزبان تمہارے لیے حکم دیتا ہے کس کو، اپنے نوکر کو مثلا. بما ينبغي للضيف، جو ہونا چاہیے ایک مہمان کے لیے، یعنی اس کا کھانا پینا یا ضرورت کی چیز. فقبلوا، تو اسے قبول کر لو، یعنی میزبان خود نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ ان کو کچھ کھلا پلا کر سلا جاتے ہیں اور خود گھر سے غائب ہوتے ہیں. وہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، دوپہر بھی گزر گئی، شام کے کھانے کا وقت ہو گیا، آپ اپنے نوکر کو کہہ جاتے ہیں کہ ان کو فلاں فلاں چیز جو ہے وہ کھلا دینا یا ان کے لیے پکا لینا. اب مہمان بیٹھے ہیں، میزبان کا انتظار کرے، میزبان تو نہیں آیا، لیکن مہمان کے لیے حکم دے گیا ہے کس کو، اپنے نوکر کو، کہ وہ مہمان کو اس کے مال میں سے یہ اور یہ چیز کھلا دے. اب کیا مالک کی غیر حاضری میں نوکر کا دیا ہوا کھانا کھانا مہمان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کہیں ظلم تو نہیں مالک پر؟ نہیں، حلال ہے. جو وہ کہہ گیا ہے، وہ جو بھی کہہ گیا، تھوڑا کہہ گیا یا زیادہ کہہ گیا، وہ کھا سکتے ہیں. فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، پھر اگر وہ ایسا نہ کریں، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو ان سے مہمان کا حق وصول کر لو. اگر کوئی میزبان گھر سے جاتے وقت نوکر کو بھی کچھ بتانا بھول گیا ہے، یا کہہ کے ہی نہیں گیا، یا اس کا خیال تھا کہ وہ آ جائے گا اور نہیں آیا، مہمان پیچھے بھوکا بیٹھا ہے، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی اجازت کے بغیر اس کے فریج کو کھول کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے یا پانی پی سکتا ہے؟ کیا کسی کے گھر میں جا کر ضرورت کی کسی چیز کو استعمال کرنا معروف طریقے سے کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر میزبان اس کا حق دیتا ہے خود یا دلواتا ہے تو وہ بھی لینا جائز ہے، اور اگر وہ حق نہیں دیتا تو معروف کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر بھی لینا جائز ہے، یہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کی چوری نہیں ہوگی۔ اور خصوصی طور پر عربوں کے ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، بعد میں سرائے بننا شروع ہوئے، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی قافلہ ہوتا تھا جس بستی پہ آ اترتا تھا انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی اس کو کھلانا پلانا، کیونکہ اگر وہ نہ کھلائیں تو مر جائیں۔ باب ما جاء فی السقائف، سقائف کے بارے میں، سقیفہ کے بارے میں، جیسے سقیفہ بنی سعدہ۔ وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے کس پر؟ سقیفت بنی سائدہ، بنو سائدہ کے سقیفہ پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گاؤں میں ایک تھلہ سا بنا ہوتا ہے، یعنی ایک بیٹھک ہوتی ہے اور بیٹھک کے باہر ایک اونچی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ شام کے وقت نکل کے یا رات کو بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، بٹھانے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مالک خود کوئی نہیں ہے، کسی کے گھر کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، بینچ رکھے ہوئے ہیں، درخت کا سایہ ہے، پاس پانی بھی ٹیپ لگی ہوئی ہے، تو اگر آپ راستہ چلتے ہوئے وہاں رک جاتے ہیں تو کیا یہ چوری تو نہیں شمار ہوگا، یا ناحق تو کسی کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا تو نہیں ہوگا؟ تو اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے باہر والے حصے میں یا سایہ دار حصے میں یا کسی کے کھیت میں یا کسی کے باغ میں تھوڑا وقت گزارنے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ جانا جو ہے، یہ راہدار کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، اس میں حرج نہیں۔ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنی مالک حا واخبرنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان ابن عباس اخبرہ ان عمر رضی اللہ عنہم قال حین توفى اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا، ان الانصار اجتمعوا، تو سب انصار جمع ہو گئے، کہاں؟ فی سقیفۃ بنی سائدہ، بنو سائدہ کے سقیفہ پر، تھلے پر۔ فقلت لابی بکر، تو میں نے ابو بکر سے کہا، انطلق بنا، ہمارے ساتھ چلو۔ فجئناہم فی سقیفۃ بنی سائدہ، تو ہم ان کے پاس، یعنی کن کے؟ انصار کے پاس آئے سقیفہ بنی سائدہ میں۔ باب لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو نہ روکے، لا یمنع، نہ منع کرے، کس بات سے؟ ان یغرز کے ٹھونکے خشبتن لکڑی، فی جداری ہی، اس کی دیوار میں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیل لگانا پڑتا ہے، تو ایک دیوار آپ کی اور ہمسائے کے درمیان مشترک ہوتی ہے، آپ ادھر سے کیل لگانے لگتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی دیوار بجنے لگتی ہے کہ ہماری دیوار میں مت کیل لگاؤ۔ یا آپ بعض اوقات کسی کا گھر کرائے پر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کوئی چیز اس میں لگانے کی یا اتارنے کی، چھوٹی موٹی آلٹریشن، بڑی تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی ضرورت کے تحت، تو کیا یہ اس مالک کے مکان کے اوپر ظلم ہوگا؟ یا ہمسائے کی دیوار پہ اگر کیل دوسری طرف سے آپ لگا رہے ہیں، یا کوئی لکڑی ایسی اڑس رہے ہیں کہ جس پہ آپ کو شیلفز ہیں یا ریکس ہیں یا کوئی ایسی چیز، یا بعض اوقات چھت ڈالنا ہوتی ہے اور جو چھت کی ٹیک وغیرہ ہے وہ دوسرے ہمسائے کی دیوار کو بھی وہ ٹچ کر رہی ہے یا اس کا بھی سہارا لے رہی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن الارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنع جار جارہ، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو نہ روکے، ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ وہ اس کی دیوار میں کوئی لکڑی لگائے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے، ما لی اراکم انھا موردینا، کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کو کہ اس سے منہ موڑنے والے ہو، یعنی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، واللہ لارمینھا بین اکتافکم، خدا کی قسم میں یہ تمہارے کندھوں پہ پھینکتا رہوں گا، یعنی یہ حدیث تم کو سناتا رہوں گا، یہ ذمہ داری تم پہ ڈالتا رہوں گا، تم عمل کرو یا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ کسی ہمسائے کو اپنے ہمسائے کے لیے اس بات سے روکنا نہیں چاہیے کہ چھوٹی موٹی چیز اس طرح دیوار وغیرہ میں وہ لگا لے۔ ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ ہمسائے کی چھت ڈلنے سے آپ کی بھی چھت نیچے آ جائے گی، تو اس صورت میں روکا جا سکتا ہے. یعنی کوئی جینوئن ریزن ہو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک نک چڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنا اور دوسرے کی مدد نہ کرنا، اس چیز سے اسلام نے روکا ہے. باب سب الخمر فی الطریق، شراب کا راستے میں بہانا. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے تو یہ ایمان کے منافی بات ہے. یعنی گلی بازار میں آپ کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی گندگی، کوئی نجاست نہیں پھینک سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت برسائی ہے جو راستوں میں گندگی اور نجاست کو پھیلائیں، یا سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی پھیلائیں. تو گندگی پھیلانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دیہات وغیرہ میں لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے، وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں وغیرہ میں جاتے ہیں، اور کھیتوں میں بعض اوقات اگر دن کو جائیں تو اور جگہ پہ دھوپ ہوتی ہے تو وہ درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے دوسرے گزرنے والے راہداروں کو سطر کے اعتبار سے بھی اور گندگی کے اعتبار سے بھی سخت اذیت ہوتی. کسی کا پاؤں پڑ سکتا ہے، کسی کو اور کوئی راہ گزرتے ہوئے تکلیف ہو سکتی ہے. تو ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے روکا، بلکہ لعنت فرمائی. اور اسی طرح عموماً ہمارے ہاں کیا حال احوال ہیں کہ گھر کی صفائی کی اور کوڑا گلی میں ڈھیر کر دیا یا نالی میں بہا دیا، اور پھر جا گٹر بند ہوتے ہیں اور گٹر بند ہو کے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے گاڑیاں گزرتی ہیں اور چھینٹے پڑتے ہیں ان پر بھی اور دوسروں پر بھی، اور ایک گندگی اور غلاظت کا طوفان آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک اسلامی معاشرے کے جو اسلامی تشخص ہے اس کے منافی ہیں، اس سے روکا گیا اور بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا، لعنت تک کی گئی. تو یہاں اب یہ بات چونکہ منع کی گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کو حرام کیا گیا تو وہ گلیوں میں بہائی گئی، تو پھر اس کا جواز کیا ہے؟ کیا یہ ایک غلط کام ہوا تھا؟ تب اس کے بارے میں بتایا جائے گا. حدثنی محمد ابن عبد الرحیم ابو یحییٰ اخبرنا عفان حدثنا حماد ابن زید حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ كنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلانے پر معمور تھا. ساقی اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے. فی منزل ابی طلحہ، تھا ابو طلحہ کے گھر میں. ابو طلحہ کے ہاں مجلس خمر تھی، شراب نوشی کی محفل بپا تھی، اور میں شراب پلا رہا تھا. وکان خمرهم یومئذ الفدیخ، اور ان کی شراب اس دور میں کھجوروں سے بنتی تھی. فدیخ بطور خاص کھجور کی شراب کو کہتے ہیں، چونکہ مختلف چیزوں سے، مثلا انگور سے بھی بنتی ہے، گندم سے بنتی، جو سے بنتی، اسی طرح کھجور سے بنتی ہے. تو فدیخ نام ہے اس شراب کا جو کھجور سے بنتی ہے. کہتے کہ اس دن وہ فدیخ پی رہے تھے. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دینے والے کو، منادی کو آواز دینے کے لیے حکم دیا. الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام کر دی گئی. ایک منادی منادی کر رہا تھا، منادی ہوتا ہے ندا دینے والا، پکارنے والا. ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی. قالا، وہ کہتے ہیں، فقال علی ابو طلحہ، تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا، اخرج فاحرقها، جاؤ اسے باہر بہا دو. حالانکہ وہ میزبان تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہائے میرے مہمان اب کیا کہیں گے، یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اخرج فاحرقها، فخرجت فاحرقتها، وہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے ساری شراب بہا دی. فجرت فی سکک المدینہ، تو وہ مدینے کی گلیوں میں بہتی چلی گئی، یعنی مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئیں. فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا، قد قتل قوم وهي في بطونهم، کہ بعض لوگ اس حال میں شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی، یعنی جنگ کرنے سے پہلے شراب پی کے گئے تھے. تو جنگ احد کی یہ بات ہے، جنگ احد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ شراب پیے ہوئے لڑ رہے تھے اور اسی حال میں شہید ہو گئے. تو جب حرام ہوئی شراب تو ان کو فکر ہوا کہ ان کی شہادت بھی قبول ہوئی یا نہیں، کہ ان کے پیٹ میں ایک حرام چیز تھی. تو اس پر یہ آیت اتاری گئی، فانزل اللہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے اس معاملے میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، یعنی حرام ہونے سے پہلے، کسی بھی چیز کی حرمت آنے سے پہلے اگر کوئی حرام چیز کھائی جا چکی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی ان کی شہادت قبول ہے. یہاں پر بات یہ ہے کہ باقی گندگی تو گلی میں بہانا منع ہے، پھینکنا منع، حرام، جرم، ملعون فعل، لیکن اس کی کیوں اجازت ہے؟ اس لیے یہ اس لیے باہر نکال کے بہائی گئی تھی کہ پتہ چل جائے کہ یہ بے حرمت ہو گئی ہے چیز اور اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، اور اپنے سے ایک طرح سے الزام دھونے کے لیے ایک برائی کو علل اعلان ختم کیا گیا۔